السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس. سامعین، ہمارے آج کے پروگرام کا آغاز ہوگا پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان کے اس بیان سے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس کے موقع پر پاکستانی اور امریکی عہدیداروں کے درمیان ملاقاتیں جو ہیں وہ مثبت رہی ہیں، اور اس سے دونوں ملکوں کے مابین گیپ اور مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ دور ہوئی ہے. ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے وزیر خارجہ آصف نے نیو یارک میں ایشین سوسائٹی کی ایک تقریب میں کچھ اہم بیانات دیے ہیں، اس پر بھی ہم اپنے مہمانوں کا تجزیہ لیں گے. ان کی ساؤنڈ بائٹس بھی ہم آپ کو آگے چل کر سنائیں گے. اور پروگرام کے دوسرے حصے میں پاکستان میں اگر انتہا پسند نظریہ رکھنے والی شخصیات یا تنظیمیں ملکی مین اسٹریم پالیٹکس میں شامل ہوتی ہیں تو اس کے ملک پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں، اس پر بات کریں گے. اس کے علاوہ آج پاکستان کا جو علماء کونسل ہے، انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کریں، اور ان کے مطابق یہ ملک میں دہشت گردی انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے. علماء کی جانب سے اس مطالبے کو کافی سراہا جا رہا ہے، اس پر بھی بات ہوگی. اور پروگرام کے آخر میں امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کے دورہ چین، جم میڈس کے دورہ ساؤتھ ایشیا، اور کرد ریفرینڈم کے نتائج کے خطے پر، اور خاص طور پر داعش کے خلاف جو جنگ جاری ہے مڈل ایسٹ میں، اس پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اس کا ہم جائزہ لیں گے. سامعین، آج ہم آپ کے کالز بھی لیں گے، لیکن اپنا اگر آپ کا تبصرہ ہے یا کوشچن ہے پلیز آپ اس کو کوشش کریں کہ شارٹ رکھے. ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-789. نمبر ایک دفعہ پھر 0800-777-789 پہ کال کر کے آپ ہمارے پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں. پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہم نے مدعو کیا ہے ویل نون ریپبلکن پارٹی کے ایکٹیوسٹ ہیں ساجد تھارر صاحب. وہ ہمارے ساتھ ہیں بتایا جا رہا ہے، اور ہمیں جوائن کریں گے کچھ دیر میں پاکستان سے نوٹڈ دفاعی درجہ نگار بریگیڈیئر عمران ملک صاحب. جی، اس وقت ان کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی. ہمارے ساتھ اس وقت کون ہے؟ جی، عمران ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں لائن پہ. بریگیڈیئر صاحب، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ اوکے بریگیڈیئر، بریگیڈیئر صاحب جو ہیں ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے. جب تک کہ سامعین ہمارے گیسٹ ہمیں جوائن کرے، کچھ ٹیکنیکل پرابلم میرے خیال میں ہماری اسٹوڈیوز میں مجھے لگ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم کنیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں اپنے مہمانوں سے. مین وائل میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کل نیو یارک میں ایشین سوسائٹی کی ایک تقریب ہوئی، جس میں پاکستانی وزیر خارجہ خواجہ آصف جو ہیں، انہوں نے اس تقریب میں کچھ کافی اہم بیانات جو ہیں وہ دیے ہیں، اور انہوں نے خاص طور پر یہ بات کی ہے کہ پاکستان میں حقانی نیٹ ورک جو ہے، حافظ سعید اور لشکر طیبہ، باقاعدہ ان تنظیموں کو انہوں نے نام لیا اور یہ کہا کہ یہ پاکستان کے لیے لائبلٹیز ہیں، یعنی یہ ایک طرح سے پاکستان پر بوجھ ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو ختم کرنے میں ٹائم لگے گا، پاکستان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اور یہ کہ پاکستان کو وقت دیا جائے. ان تنظیموں کے لیے انہوں نے امریکہ کو بھی کریٹیسائز کی، اس پر نکتہ چینی کی کہ یہ ان کے ہی بنائے ہوئے لوگ ہیں. تو یہ ساؤنڈ بائٹ سن کے ہم آپ کو سنائیں گے. ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں بریگیڈیئر عمران ملک صاحب کی آواز ہم تک آ رہی ہے یا نہیں. جی بریگیڈیئر صاحب، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی
جی بریگیڈیئر صاحب، کچھ دیر میں ہمیں ریپبلکن پارٹی کے ساجد تارر صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی، آج پاکستانی جو وزارت خارجہ ہے ان کی جانب سے یہ بیان آیا ہے کہ پاکستانی اور امریکی عہدیداروں کے درمیان ملاقاتوں سے جو اس ماہ کے شروع میں ہوئی ہیں، اس سے دونوں ملکوں کے بیچ میں جو گیپ تھا اور جو غلط فہمیاں تھیں وہ دور ہوئی ہیں. یہ بتائیے گا کن غلط فہمیوں کی جانب اشارہ کیا گیا ہے وزارت خارجہ کی جانب سے آپ کی نظر میں؟
دیکھیے صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سپیچ یا ان کی کچھ سٹیٹمنٹ کا اگر سٹارٹ لیں تو وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہی اس بات کی گواہی کرتی ہے کہ پاکستان اور یونائٹڈ سٹیٹس کے جو آپس کے تعلقات ہیں ان میں کہاں کہاں پہ دراریں ہیں. اور سب سے بڑا جو ایشو ہے اس وقت پاکستان اور یونائٹڈ سٹیٹس کے ریلیشن شپس میں وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ سٹیٹس یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان کے اندر تحریک طالبان اور حقانی نیٹورک کے سیف ہیونز ہیں, اور یہاں سے وہ آپریٹ کرتے ہوئے افغانستان میں جاتے ہیں اور وہاں پہ امریکن اور نیٹو کی فورسز اور افغان فورسز کے خلاف کاروائی کرتے ہیں. اب پاکستان اس بات کو ڈینائی کرتا ہے. تو سب سے پہلا جو ایک گیپ ہے ہم کہ پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے اس سچویشن کو سمجھنے میں اور انالائز کرنے میں, وہ یہ ہے کہ وہ امریکن پوائنٹ آف ویو سے پاکستان بالکل ڈس ایگری کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر افغان طالبان اور حقانی نیٹورک افغانستان میں 40-45% ایریا کے اوپر حاوی ہیں تو ان کو پھر پاکستان کے اندر سیف ہیون کی کیا ضرورت ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ سیف ہیونس کی لوکیشن اور وہاں پہ ان کے ان لوگوں کا موجود ہونا, یہ دونوں طرف سے جو ہے اس کے اوپر دونوں ایگری نہیں کر رہے ہیں. دوسری بات جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ امریکن پالیسی جو ہے وہ پاکستان کی محال میں سمجھ سے باہر ہوتی جا رہی ہے. ایک طرف تو امریکہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکن پالیسی کے خلاف چل رہا ہے کہ اس سیف ہیونس پرووائڈ کر رہے ہیں, اور اس کے جرم کی پاداش میں وہ پاکستان کے ملٹری اور اکنامک ایڈ کو ختم کر رہے ہیں یا بند کر رہے ہیں یا اس کے اوپر قدغن لگا رہے ہیں, کم کر رہے ہیں. اب F-16 بھی نہیں دیے, $255 million ویسے روک لیے, پھر جو کوالیشن سپورٹ فنڈ کی جو پیمنٹس ہونی تھی جو کہ پاکستان خرچ کر چکا ہے اس میں بھی کٹوتی کی گئی ہے. تو اب اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا امپیکٹ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کی ملٹری کیپیسٹی جو ہے ٹیررسٹ کے ساتھ ڈیل کرنے کی وہ افیکٹ ہو رہی ہے, اور جب پاکستان کی ملٹری کیپیسٹی ٹیررزم کے خلاف کم ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ وہ ٹیررزم کے خلاف اپنی جو کاروائیاں کر رہے ہیں, جو آپریشن کر رہے ہیں, ان کے اوپر بھی ڈائریکٹ افیکٹ ہوگا. اور جب ان کے اوپر ڈائریکٹ افیکٹ ہوگا تو امریکن پالیسیز جو یہاں پہ چل رہی ہیں افغانستان پاکستان ریجن میں وہ بھی افیکٹ ہوں گی. تو ایک ڈائیکوٹمی نظر آتی ہے ہمیں امریکن پالیسی کے اندر کہ ایک جانب وہ ہمارے اوپر قدغن لگا رہے ہیں, ملٹری ایڈ بند کر رہے ہیں, اکنامک ایڈ بند کر رہے ہیں, اور دوسری طرف ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ڈو مور. تو آپ ہماری کیپیسٹی بھی کم کر رہے ہیں اور ہم سے یہ بھی امید کر رہے ہیں کہ ہم اور زیادہ کاروائیاں کریں. تو یہ دونوں میوچلی ایکسکلوزیو, اگر ہم انگریزی کا لفظ ٹرم استعمال کریں تو وہ ہو جاتی ہیں کہ ڈائیکوٹمی ہے, ایک تضاد ہے اس پالیسی کے اندر. تو سیف ہیونس کا اور ملٹری اور اکنامک ایڈ جو بند ہو رہی ہے یہ دو میجر ایشوز ہیں.
لیکن کیا یہ ان کا آپس میں تعلق آپ کو نظر نہیں آتا بریگیڈیئر صاحب؟ جس طرح آپ نے کہا کہ امریکہ کی جو مین کنسرن ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی سرزمین میں پر دہشت گردوں کے مبینہ وہ ہیں, اڈے ہیں, ٹھکانے ہیں یہاں پر, اور اسی وجہ سے امداد جو ہے وہ تو اسی وجہ سے روکی ہے انہوں نے کہ ہم امداد جو ہے امریکہ پاکستان کو مزید نہیں دیں گے.
دیکھیے یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر وہ
تو یہ تضاد تو نہیں ہوا, یہ تو
اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیف ہیونز موجود ہیں تو ان سیف ہیونز کی ہمیں لوکیشن بتائیں. پاکستان نے کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ لوکیشن کہاں پہ ہم ان کے خلاف کاروائی کرتے ہیں, اور وہ سیف ہیونز یہاں پہ نہیں ہیں. پاکستان کا یہی پوائنٹ آف ویو ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے ان کے خلاف کاروائی کرنی ہے تو بھائی آپ ہماری کیپیسٹیز تو ختم مت کریں. ابھی جو ہتھیار ہم نے ان کے خلاف استعمال
کر لیکن جس طرح میں نے ابھی کہا بریگیڈیئر صاحب کے پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہے خواجہ آصف صاحب, کل ہی نیو یارک میں انہوں نے اس کو ایڈمٹ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر حافظ سعید جیسے لوگ لشکر طیبہ اور حقانی نیٹورک یہ موجود ہیں, اور ان کے الفاظ میں یہ پاکستان کے اوپر بھی بوجھ ہیں اور ان کو ختم کرنے میں پاکستان کو ٹائم لگے گا. وہ ہم بعد میں وہ کرتے ہیں, لیکن ابھی جو بات ہو رہی تھی غلط فہمیوں کی اور گیپ کی جو پاکستانی وزارت خارجہ نے جس جانب اشارہ کیا ہے کہ وہ کم ہوئی ہیں دونوں ملکوں کے مابین, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا جو مین کنسرن تھا جس کا ذکر آپ نے بھی کیا سیف ہیونز کے حوالے سے, وہ کنسرن واقعی پاکستان نے اس دورے کے درمیان رواں ماہ میں امریکہ کے یہ کنسرن کو دور کیا ہے؟
جی دیکھیے, میرے خیال میں اس میں تھوڑی سمجھنے میں تھوڑی کلیئرٹی لانی پڑے گی ہمیں, اور میں نے ہمارے فورن منسٹر صاحب کو بھی اپنی بات چیت میں اور سوچ میں تھوڑی اور کلیئرٹی لانے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لشکر طیبہ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں افغانستان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو
بریگیڈیئر صاحب وہ ساؤنڈ بائٹ آپ کو سنا کے اس پہ ہم آپ کی انالیسز لیں گے. مجھے میرے پاس خواجہ صاحب کی ساؤنڈ بائٹ ہے, وہ آپ کو سنانا چاہیں گے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی پاکستانی عہدیدار جو آئے تھے امریکہ کے دورے پر اور ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں امریکی عہدیداروں سے, جس میں امریکی نائب صدر بھی شامل تھے, تو یہ ملاقاتیں کہاں تک کامیاب ہوئیں اور اس میں جو گیپ
یہ کافی حد تک کامیاب ہوئی ہیں. مگر آپ یہ دیکھیے کہ یہ ون سائڈڈ پالیسیز نہیں چل سکتی. اگر وہ پاکستان سے کچھ چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کے سپورٹ میں کچھ کرے یا ان کی پالیسیز کو سپورٹ کرے, تو اس کے بدلے میں جس کو ہم ڈپلومیٹک ٹرمز ہم کوئی پرو کو کہتے ہیں, امریکہ کو بھی کچھ کرنا پڑے گا پاکستان کے لیے. جو پاکستان کو بھی خطرات ہو رہے ہیں را اور این ڈی ایس کے نیکسس سے, جو ٹی ٹی پی اور جماعت الاحرار اور آئی ایس کے جو پروکسیز ہیں جو کہ پاکستان میں کاروائیاں کر رہی ہیں انڈر انڈین انفلوئنس, ان کو روکنا پڑے گا. تو جب دونوں سائڈ سے برابر کام ہوگا, دونوں سائڈ مل کر ایک دوسرے کے کام کو سپورٹ کریں گی اور ان کے خلاف جو کاروائیاں ہو رہی ہیں ان کے خلاف یہ لوگ آ کر کام کریں گے, تو تبھی بات بن سکتی ہے. ون سائڈڈ یونی لیٹرل جو اس قسم کی پالیسیز فورس کرنا یا کوئرشن کے ساتھ اس سب اس کو پاکستان کو مجبور کرنا, وہ میرے خیال میں کامیاب نہیں ہوگا.
اوکے,
پاکستان کو اگر کامیاب بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کے ساتھ مل کر کام کرے, تو جو پاکستان کے کنسرنز ہیں, جو پاکستان کو تھریٹ ہیں انڈیا کی طرف سے, اور انڈیا جو ٹی ٹی پی اور جماعت الاحرار کو ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے, اس کو روکنا پڑے گا. تو جب دونوں طرف سے جو ہوگا کچھ پروکو ہوں گے دونوں سائڈ سے, لیوریجز دونوں کی استعمال ہوں گی, دونوں سائڈ سے یہ کاروائیاں ختم ہوگی, تو یہ علاقہ خود بخود پرامن ہو جائے گا.
جی ساجی تارر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, السلام علیکم ساجی تارر صاحب.
السلام علیکم,
تھینک یو فار ہیونگ می. جی ساجی تارر صاحب, بریگیڈیئر صاحب کو آپ نے سنا. ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ پاکستانی وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان آج آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور امریکی عہدیداروں کے مابین جو اس رواں ماہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اس سے دونوں ملکوں کے مابین غلط فہمیاں جو ہیں وہ دور ہوئی ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کن غلط فہمیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. مین کنسرن اگر ہم دیکھیں تو امریکہ کا پاکستان میں مبینہ جو سیف ہیونز ہیں ٹیررسٹ کے, وہ ہیں جس کو پاکستان کے غلط فہمی کا نام دے رہا ہے. بریگیڈیئر صاحب نے بھی ابھی یہ بات کی ہے, یہ غلط فہمی کہاں تک دور ہوئی ہے امریکہ کی؟
میرے خیال میں اس کا پس منظر اگر دیکھا جائے تو یہ جب سے رشیا افغانستان میں آیا تھا اس دن سے لے کے آج تک کا, ایک اگر آپ ساری چیزوں کا موازنہ کریں تو آپ کو یہ ساری ڈبل گیم اور سارا ڈبل, اور خاص کر پاکستان میں ٹیررزم کو انڈسٹری بنانا اور ان ساری چیزوں کو دیکھنا, یہ ایک دورے میں ایک سائڈ لائنز پہ میٹنگ پہ یہ ختم نہیں ہو سکتا. پورا ویسٹ اس کو دیکھتا ہے کہ پاکستان نے مسلسل اس سائڈ سے بھی پیسے بنائے ہیں اور ساتھ اسامہ بن لادن کو بھی وہاں رکھا ہے. تو یہ صرف میں چھوٹا سا ہاں ایک ضرور کہوں گا, تین ہفتے پہلے امریکہ واز تین چیزوں کو دیکھ رہے تھے, ایلائی اسٹیٹس کو اسٹرپ کرنے کا سوچ رہے تھے, امریکن سینکشنز کے بارے میں سوچ رہے تھے, امریکن کچھ اور چیزیں سوچ رہے تھے کہ پاکستان کو ڈراپ کیا جائے. ہاں اس پہ ایک پاز آیا ہے, یہ اس چیز کو پاز سمجھا جائے, لیکن ابھی بھی سکسیس پاکستان کے حصے میں ہے. پاکستان نے شور کرانا ہے کہ وہ آگے ڈبل گیم کو کس طرح روکیں گے, حقانی گروپ یا طالبان یا دوسری جو فیکٹریاں کھلی ہیں پاکستان میں ان پہ لڈ کس طرح رکھیں گے. یہ ابھی بالکل انیشل سٹیجز پہ ہیں, اس کو میں کامیابی سمجھوں گا لیکن اتنی بڑی کامیابی نہیں سمجھوں گا.
اوکے, ہمارے ساتھ رہیے دونوں مہمان. ہمیں ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں, یہاں امریکہ سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب ہمارے سیکنڈ سیگمنٹ کے آپ گیسٹ تھے لیکن اس وقت آپ لائن پہ ہیں, بہت شکریہ آپ کا. یہ بتائیے گا کہ جس طرح کہا جا رہا ہے, ساجد تارر صاحب نے بھی کہیں کسی حد تک ایگری کیا ہے پاکستانی وزارت خارجہ کے اس بیان سے کہ دونوں ملکوں کے مابین جو ملاقاتیں ہوئی ہیں پاکستان اور امریکہ کے عہدیداروں کے درمیان اس کے وہ مثبت رہی ہیں, اور گیپ جو ہمیں نظر آ رہا تھا, وہ جو کشیدگی نظر آ رہی تھی وہ کافی حد تک کم ہوئی ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں مستقبل قریب میں کوئی ہائی لیول کے میٹنگز یا پھر وزٹس جو ہیں اس کی توقع رکھی جا سکتی ہے؟
جی میرے خیال میں توقع رکھی جا سکتی ہے, لیکن اس میں جو مین کرتا دھرتا ہے وہ پاکستان کی افواج ہیں اور خاص طور پہ پاکستان کی ملٹری, لیڈرشپ ہے ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ پاکستان کی افغانستان میں جو پالیسی ہے اس کو ٹیون ڈاؤن یا ٹیون اپ کرنا, یا وہ جو نعرے بازی کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو نعرے بازی تک رکھنا ہے, یا پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے افغانستان میں مزاحمت کی اس کو ان سارے کو ٹیبل پہ لے کے آنا اور ان ساری چیزوں کو سامنے رکھنا, اور امریکی عہدیداروں کو خاص طور پہ یہ باور کرانا کہ امریکہ کو افغانستان سے نکلنے میں, افغانستان کا استحکام پیدا کر کے نکلنے میں جو دلچسپی ہے اس میں پاکستان امریکہ کا مددگار ہوگا, اور اس کے لیے ہم یہ چیزیں جو ہیں وہ ابھی سے کرنا شروع کر رہے ہیں. یہ جو پالیسی ہے یہ پاکستان کی جی ایچ کیو نے بنانی ہے اور وہی بناتے آ رہے ہیں. سیولین حکومت کی بڑی کوشش تھی, میاں نواز شریف کو اس بات کا کریڈٹ ہمیں دینا چاہیے کہ انہوں نے اپنی حد تک, جہاں تک ان کے ہاتھ ان کی کمر کے پیچھے بندھے ہوئے تھے عمران خان کے دھرنے اور اس طرح کی جو سیاسی سازشیں اس حکومت کے خلاف ہوئیں, اس حد تک انہوں نے کرنے کی کوشش کی, اور ڈپلومیٹک لیول کے اوپر, سفارتی لیول کے اوپر ان کی سوچ سمجھ, اور وہی پاکستان کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ دبے لفظوں میں امریکہ میں یہ آ کے کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سیولین قیادت جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کیچڑ سے نکلے, لیکن پاکستان کی جو اقتدار ہے پاکستان کا یا ریاست میں جو تقسیم ہے اس موضوع کے اوپر, اس پہ سیولین حکومت کا ہاتھ اتنا نہیں چلتا. تو یہ صورتحال جو ہے وہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کی طرف سے.
اوکے, اب ہمارے ساتھ رہیے تینوں مہمان, کچھ کالرز ہیں ان کو بھی ہم سنتے ہیں کہ وہ اس موضوع پہ کیا کہنا چاہیں گے. چترال سے محمد شفیع, السلام علیکم. اور اپنا ریڈیو بند کیجیے.
السلام علیکم جی, محمد شفیع چترال بونی سے بات کر رہا ہوں. اصل میں ہم کسی دوسروں کی جنگ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں, اور یہ ہماری خارجہ پالیسی کی کمزوری ہے کہ اس کی ناکامی ہے. دوسرے مغربی ملکوں کو باور کرانے میں پاکستان ناکام رہا ہے. اس کی ناکامی کی بنیادی وجہ جو ہے ثبوت آپ کے سامنے ہے, امریکہ نے پاکستان کا امداد روکا ہوا ہے. بہت شکریہ.
بہت شکریہ آپ کا. طارق چوغتائی کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. گل زمین,
السلام علیکم میڈم.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. آج کے تمام پروگرام بہت اچھے اور ہم بالکل سن رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو پالیسی ہے وہ بالکل ناکام ہے, اور ان کو چاہیے کہ جو دوسروں کی جنگ اپنے علاقے پر لڑ رہی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. سب لوگوں کو پتہ ہے, تمام سامعین کو بھی پتہ ہے, اور ہمارے تجزیہ نگاروں کو بھی پتہ ہے کہ افغانستان میں جو راہ اور خاص کر اسرائیل کا جو ایجنٹ ہے, یہاں جو کچھ ہو رہے ہیں, جو پاکستان میں کچھ کر رہی ہے, کسی اڈے کی چپکی نہیں ہے. تو ایک دفعہ امریکہ پاکستان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے, اور دوسری طرف انڈیا کو بالکل مکمل آزادی انہوں نے دیا ہوا ہے. تو اس پر ذرا سوچنا چاہیے, اور امریکہ کو کیونکہ اپنے دوست کو کیوں اتنا پریشان کرتے ہیں, یہ ان کا پرانا دوست ہے, اور اگر یہ ہوگا یہ جنگ ان کے بغیر, پاکستان کے بغیر جیتنا بہت مشکل ہے.
جی بہت شکریہ آپ کا. شوکت علی پاکستانی کشمیر سے, ان کی لائن بھی ڈراپ ہو گئی. گلاب خان کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
جی میڈم, میں اٹک سے بات کرتا ہوں, گلاب خان میرا نام ہے.
جی
عرض یہ ہے کہ وہ آپ کے جو کمنٹ کرنے والے امریکن ہیں وہ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں پاکستان کی, سب اندرونی جو بھی حالات خراب ہوئے. دیکھیں یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ کوئی چیزیں کسی کے بس میں نہیں ہوتی. اب آپ ذرا کشمیریوں کو کنٹرول کر لیں نا, انڈیا کو کہہ کر کے آپ کیا کریں گے کہ ان کی کیا پالیسی ہے, وہ نہیں ہو رہا ہے تو وجہ کیا ہے؟ یہ تو چیزیں جنم لیتی ہیں کہیں نہ کہیں. تھینک یو.
اوکے, ایک اور کالر گلگت سے دلاور خان, السلام علیکم. حبیب حسین شاہ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
جی میں راولاپور کشمیر سے بول رہا ہوں, اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تھا اس کو تو امریکہ نے سعودی عرب کے ذریعے پاکستان بھیجا تھا, اور وہ یہ اس وقت روس کے خلاف طالبان کی جو لڑائی تھی, تو یہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کی کریشن ہی جو ہے یہ امریکہ اور نیٹو نے تھرو سعودی عربیہ, یونائٹڈ امارات اور پاکستان کے ذریعے کرایا تھا. البتہ پاکستان کی غلطی ہے.
حبیب صاحب, یہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے اس پہ آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں. اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے, اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں. ساجد طاہر صاحب, آپ نے ہمارے کالرز کو سنا. ایک بات جو کی گئی اور جو بریگیڈیئر صاحب نے بھی کالر سے پہلے بات کی ہے کہ امریکہ جو ہے, اگر ہم دیکھیں تو وہ پاکستان میں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں اس حوالے سے تحفظات کا اظہار تو کر رہا ہے, لیکن کالرز کا ان کی طرف سے یہ کوسچن کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے بھارت کے حوالے سے جو کنسرنز ہیں اس پر امریکہ توجہ نہیں دے رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے ساجد؟
جو ہیں جی, جو پاکستان میں ٹیررزم کی جو انڈسٹری ہے جو کہ چل رہی ہے اور بڑی کامیابی سے, اس کے ساتھ یہ ریلیٹڈ ہے. انڈیا میں پاکستان سے دگنے مسلمان رہتے ہیں, وہاں پہ دہشت گردی ایک المیہ نہیں ہے, وہاں پہ سوئسائڈ اٹیک نہیں ہو رہے. ان کا کیونکہ ان کا فوکس دہشت گردی کی طرف نہیں تھا. ہمارے گورنمنٹ جو پچھلے 30 سال سے تھی, انہوں نے فارن پالیسی کا حصہ بنا دیا تھا کہ دہشت گردی کو بیچنا کس طرح ہے. اب جب یہ چیزیں ہوں گی تو ہمارا انڈیا کے ساتھ کس طرح کمپیرزن ہوگا؟ اور دوسرا سب سے بڑا افسوسناک بات یہ ہے کہ جنگ افغانستان کی ہم لڑتے رہے ہیں, لیکن افغانستان کو ٹیک اوور انڈیا نے کر لیا, اور ہمارے ادارے سوتے رہے ہیں, ہماری ایجنسیاں سوتی رہی ہیں, ہمارے نیشنلزم کا فقدان, اپنی سستیاں, اپنی غلطیاں. آج انڈیا اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہے افغانستان میں کہ افغانستان کا میٹر انڈیا کے انوالومنٹ کے بغیر سالو ہی نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ساری انہی چیزوں کا جواب ہے کہ ہم لوگ پیسے بنانے, ڈالر بنانے کے چکر میں, اور ہماری پولیٹیکل کرپشن ایک پاکستان میں فیشن بن چکا ہے, انہی چکروں میں پھرتے رہے ہیں, اور دنیا ہم سے 50-50, 100-100 سال آگے نکل گئی.
ٹھیک, اوکے, شکریہ آپ کا. اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے, وزیر خارجہ خواجہ آصف صاحب نے کل جو باتیں کی ہیں نیو یارک میں, اس کا ایک ساؤنڈ بائٹ ہم آپ کو سنانا چاہیں گے. پھر اس پہ بریگیڈیئر صاحب اور ڈاکٹر روہیل اور طاہر صاحب آپ کے بھی ہم کمنٹس لیں گے. آئیے سنتے ہیں کہ پاکستان میں موجود جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں اس کے حوالے سے خواجہ صاحب نے کل کیا کہا.
It is very easy to say Pakistan is supporting Afghanis and Hafiz Saeed and Lashkar-e-Taiba.
Yeah.
They are liabilities. I accept their liabilities. But give us time to get rid of these liabilities because we do not have the assets to match those liabilities. You are increasing your liabilities further.
جی, خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ پاکستان حافظ سعید حقانیوں اور لشکر طیبہ کی حمایت کر رہا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ خود پاکستان کے لیے بھی بوجھ ہیں, اور میں اسے قبول کرتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے بوجھ ہیں, لیکن ہمیں اس لائبلٹی سے نجات کے لیے وقت درکار ہے, کیونکہ ہمارے پاس اس بوجھ سے نجات حاصل کرنے کے لیے وسائل موجود نہیں ہیں, اور آپ ہماری اس بوجھ میں اضافہ کر رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ کس قسم کے مزید وسائل جو ہیں وہ درکار ہیں پاکستان کو اس حوالے سے.
دیکھیے, سب سے پہلے تو میں ساجد طاہر صاحب نے جو بات کی, اگر مجھے آپ اجازت دیں ایک منٹ کے لیے, تو ان کو میں اب بالکل کلیئر کر دوں کہ یہاں پر کوئی بھی ٹیررزم کی انڈسٹری موجود ابھی نہیں ہے. جتنے ٹیررسٹ تھے سب کو ہم نے مار کر بھگا دیا ہے, وہ سب نکل گئے یہاں سے. جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان سے دگنے زیادہ مسلمان ہیں, ہندوستان میں تو دگنے زیادہ نہیں ہیں, آپ اپنے فگر کو تھوڑا کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر وہاں پہ وہ ٹیررزم نہیں ہو رہی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ ان مسلمانوں کا حشر کیا ہو رہا ہے وہاں پہ ہندوستان کے اندر, وہ بھی آپ دیکھیے. دوسری بات ہم کرتے ہیں لشکر طیبہ کی. لشکر طیبہ کا آپ یہ دیکھیے کہ اس کا افغانستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, سب سے پہلی بات. تو اس کو تحریک طالبان یا حقانی نیٹ ورک کے ساتھ ملا کر بات کرنا بالکل غیر مناسب ہے, کیونکہ یہ دونوں ہی انٹائر.
لیکن کیا آپ کے وزیر خارجہ نے غلط بات کی ہے پھر؟
نہیں, یس نہیں, آپ یہ, ہاں, تو لشکر طیبہ کا افغانستان کے اندر تو رول ہی کوئی نہیں ہے.
آپ ایگری نہیں کرتے ان سے؟
ڈیفینیٹلی ناٹ. اور ہمارے یہ فورن منسٹر صاحب کو یہ معلوم ہونا چاہیے لشکر طیبہ کا افغانستان کے اندر کوئی رول نہیں ہے, یہ 100% بات ہے. اس کا رول اگر ہے تو وہ کشمیر میں تھا, جو کہ ہندوستان اتنا شور مچا رہا ہے. اور اگر अगर जनरल मैटिस ने जो डिफेंस सेक्रेटरी है यूनाइटेड स्टेट्स की, अगर वो बात करते हैं या अमेरिका बात करता है तो अमेरिका ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया बात करते हैं, क्योंकि अभी अमेरिका और इंडिया के इंटरेस्ट हैं वो बहुत कन्वर्ज कर रहे हैं, तो इंडिया की सपोर्ट में वो बात कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर इंटरफेयर कर रहा है फ्रॉम अफगानिस्तान एंड ईरान। कुलभूषण यादव पकड़ा गया, उनका जो सबसे बड़ा मास्टर स्पाई था वहां पर, मास्टर एजेंट जो था उनका, जैसे तालिबान पाकिस्तान, जमातुल अहरार, आईएस, जिनको ये प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर और वो इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान की टेरिटरी में, फाटा में और बलोचिस्तान में। इंडियन हेल्ड कश्मीर इज नॉट इंडिया, लेट मी प्लीज रिपीट माई सेल्फ, इंडियन हेल्ड कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। अगर वहां पर अगर कोई पाकिस्तानी जाकर कोई कार्रवाई करते हैं तो वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी में जा रहे हैं, वो हिंदुस्तान में नहीं जा रहे हैं। तो ये बात यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर्स के अंदर आकर कार्रवाई कर रहा है, फाटा में, बलूचिस्तान में, कराची में और बाकी जगहों पर भी, थ्रू पीटीपी, थ्रू जमातुल अहरार, थ्रू अदर टेरिटरी।
इसके सबूत है पाकिस्तान के पास, और क्या कभी पाकिस्तान ने,
पाकिस्तान, मुझे बात मुकम्मल करने देते हैं, अगर आप पाकिस्तान से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वही मैंने पहले भी किया था कि इंटर स्टेट रिलेशन में क्विड प्रो को होता है कि आप एक काम करें तो वो भी एक काम करें, खाली यूनिलैटरल प्रेशर पाकिस्तान पर डालकर के पाकिस्तान को आप बिल्कुल ही
ओके। ब्रिगेडियर साहब आपका पॉइंट सामने आ गया, आपका पॉइंट सामने आ गया। साजिद तहर साहब आप क्या कहना चाहेंगे, ब्रिगेडियर साहब ने जो गुफ्तगू की है उसके जवाब में भी, और साथ ये भी बताइएगा कि पाकिस्तानी वजीर खारजा की जानिब से ये जो स्टेटमेंट है, उन्होंने ना सिर्फ ये बात मानी है कि हक्कानी और लश्कर तैयबा जैसी तंजीमें जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद है, बल्कि ये भी कहा है कि ये खुद पाकिस्तान के लिए बोझ है और वो इनको ख़त्म करना चाहते हैं लेकिन उनके लिए वसाइल दरकार हैं इसके लिए।
देखिए दो चीजें, वसाइल इनको कुछ नहीं चाहिए, ये मेरे ख्याल में इन्होंने ये तंजीमें खुद ही बनवाई गई हैं, इनको खत्म करना कौन सा इनको कितना ट्रिलियन डॉलर चाहिए ये तो बिल्कुल एक मजाक सा लग रहा है। दूसरा मैं ये कहूंगा ब्रिगेडियर साहब की बात के साथ कि जब से 1947 से लेके आप कश्मीर में मुसलसल एक चीज सपोर्ट कर रहे हैं, पंजाब में आपने आधे पंजाब को लाके अपने छावनियों में ट्रेनिंग दी है, तो उसका रिएक्शन बलूचिस्तान में या सिंध में या नहीं होगा? आपका नेबर है, आपने सारी जिंदगी मेरा बजाय मिलके काम करने के, बजाय अपने अवाम की गुर्बत को मिटाने के, हमारी फौज हम पे मुसलत रही है और जितनी जंगें छेड़ी सभी जंगें हार के आप बाबडा चलाती रही है, फौजी फाउंडेशन चला रही है, वहां पे शुगर मिलें बढ़ रही हैं, सीमेंट फैक्ट्रीज वर्सेस के वो कोई अच्छा काम करें, तो आप ब्लेम करते हैं कि बलोचिस्तान में इंडिया घुसा है, घुसेंगे नहीं तो और क्या करेंगे वो? आपने दो सूबे उनके मुसलसल अभी तक इंटरफेयर आप कर रहे हैं, बजाय खुदा रहा अब पाकिस्तान ये फेसबुक और टेक्नोलॉजी की सेंचुरी है, अब लोगों को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है, वेस्ट अब बेवकूफ नहीं बनेगा, अमेरिका बेवकूफ नहीं बनेगा, बल्कि आपके पाकिस्तानी बेवकूफ नहीं बनेंगे, अब अगले बच्चे चेंज चाहते हैं, खुदारा बैरकों में जाएं वापस, वापड़ा की जान छोड़े, अपना काम करें, आप सोसाइटी को पाकिस्तान को सांस लेने दें, पाकिस्तान को तरक्की करने दें प्लीज।
जी ओके, ख्वाजा आसिफ साहब ने कल साथ ही ये जो तंजीमें हैं जिनको उन्होंने जिक्र किया इसका इल्ज़ाम अमेरिका को भी दिया है। डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब इस साउंड बाइट को सुनिएगा, इस पे हम आपके कमेंट्स लेंगे। जी
डोंट ब्लेम अस फॉर हक्कानीज और डोंट ब्लेम अस फॉर हाफिज सईद, दीज वर द पीपल हु वर योर डार्लिंग्स जस्ट ओनली 20 इयर्स 30 इयर्स बैक, दे वर बीइंग डाइंड एंड वाइंड इन व्हाइट हाउस, and now you say go to help Pakistanis because you are nurturing these, I don't use the word for them.
जी ख्वाजा आसिफ कह रहे थे कि हमें हाफिज सईद का इल्ज़ाम ना दें, हमें हक्कानियों का इल्ज़ाम ना दें, ये अमेरिका से वो मुखातिब होकर कह रहे हैं कि ये किसी वक्त आपके महबूब थे, ये सिर्फ 20-30 साल पुरानी बात है, इन लोगों का वाइट हाउस में उनके बकुल खैर मकदम किया जाता था और अब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों तुम इन लोगों को पाल रहे हो। डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब आपके कमेंट्स इस साउंड बाइट पे।
वक्त बदल गया है, पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं, अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं और हक्कानियों का और तालिबान का जो बिहेवियर है, ये सारी चीजें जो हैं ये मूविंग पार्ट्स हैं, ये हालात बदलते रहते हैं, जो आज दुश्मन है वो कल दोस्त हो सकता है और वाइस वर्सा, تو اگر پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں طالبان تو پاکستان یہ خود کہتا ہے کہ انہوں نے طالبان کے خلاف اپنی افواج کو حرکت میں لے کے آئے ہیں, انہوں نے ان کو کچلا ہے, ان کو نکالا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان اور طالبان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. تو پاکستان اور طالبان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں کسی حد تک, جس حد تک انہوں نے ان کے خلاف کارروائی کی ہے. تو یہ کہنا کہ آج سے 30 سال پہلے اس طرح سے ہوا تھا, یہ بات صحیح ہے کہ امریکہ نے اور پاکستان نے مل کے طالبان اور وہاں پہ رائٹ ونگ قسم کی ایک سوچ پیدا کی اور وہ سوچ پاکستان میں آ گئی. لیکن ان کی جو حکمت عملی تھی, جب ان کو سب کو پتہ چل گیا کہ یہ پاکستان کے خلاف ہے, خطے کے امن کے خلاف ہے اور ہم اس کے خلاف کام کر رہے ہیں, تو اس حکمت عملی کو بدلنے کی کوشش کرنا, اس کو بدلنا اور اس کو بدلنے کے لیے جو جو لوازمات چاہیے ان کو حرکت میں لانا, پاکستان, امریکہ, ہندوستان, انڈیا, افغانستان, ان سارے ممالک کا یہ فرض بنتا ہے. اور اس میں پاکستان ایک ایسا ہے جو میرے خیال میں وقت کے پیچھے چل رہا ہے. اب وقت جو وہ گاڑی کافی نکل گئی ہے آگے, اور پاکستان کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ اپنی اس پرانی پالیسی سے, جس پالیسی میں ٹھیک ہے امریکہ بھی شامل تھا اور ممالک بھی شامل تھے, لیکن اس پالیسی سے نقصان پہنچنے کو پاکستان کی قیادت کو ماننا چاہیے. اور میرے خیال میں پاکستان کی سویلین قیادت اس کو اچھی طرح مانتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ چاہتی رہی ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کی ہر طرح کی سویلین قیادت جو ہے, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ.
لیکن آج ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, عمران خان صاحب جو ہے, سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, انہوں نے کہا ہے خواجہ آصف صاحب کی جو گفتگو ہے, جو بیانات, ان کو کافی انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں جو شدت پسند گروپ ہیں
وہ امپائر کو دیکھتے ہیں کہ امپائر کی انگلی کس طرف ہے اور وہی بات کرتے ہیں, اور ان کی جو پاپولیرٹی ہے اس کی بیسک بنیاد یہی ہے کہ پاکستان کے جو نیریٹو ہے اسی کو, جو سرکاری نیریٹو ہے اسی کو, پرانی شراب کو نئی بوتل میں ڈال کے وہ بیچ رہے ہیں. عمران خان کے پاس کوئی ایسا مثبت, کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے جو مستقبل میں دے سکیں. اور عمران خان صاحب طالبان کے حمایتی رہے ہیں, ان کے وکیل رہے ہیں, ان کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں. طالبان نے چاہا تھا کہ عمران خان ان کا مقدمہ لڑیں, تو عمران خان کے پاس مایوسی اور پاکستان کی موجودہ جو عسکری پالیسی ہے اسی کو مستقبل میں لے جانے کی صرف خواہش ہے, اور وہ کامیاب نہیں. پاکستان کے لیے وہ نقصان دہ اور پاکستان کے لیے وہ اچھی بات نہیں.
ٹھیک, اوکے. اچھا, یہ ان کا جو بیان ہے خواجہ آصف صاحب کا, ساجد صاحب, اس سے کیا ہم یہ بھی تاثر لے سکتے ہیں کہ انہوں نے اس بیانیے کی نفی کی ہے, پاکستان کے اندر اس بیانیے کی نفی کی ہے کہ مجاہدین جو ہیں وہ اچھے لوگ ہیں اور وہ کشمیر میں جا کے لڑتے ہیں, یا بقول پاکستان کے, پاکستانی اینالسٹ کے, وہاں پر جو مظلوم لوگ ہیں ان کی مدد کرتے ہیں؟ ساجد تار صاحب,
امریکہ نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے وہاں پہ مجاہدین کو سپورٹ کیا, ورسز پاکستان نے وہاں پیسے بنائے, پاکستان نے وہاں پہ اپنا نیشنل انٹرسٹ بیچا. اب اس پہ یہ کہتے ہیں کہ قربانیاں, ویسٹ کہتا ہے کہ ہم نے پے کیا ہر چیز کا, $18 trillion امریکہ نے دیا ہے, ساری فوج ڈالروں پہ لگی وہاں پہ. اب اس چیز کو, ان چیزوں سے نکلنا اتنا آسان تھوڑی ہے. یہ میں بالکل یہی کہوں گا, پاکستان نے افغانستان میں جو کچھ بھی کیا ڈالر کی وجہ سے کیا, کوئی تیسرا ایلیمنٹ اس میں تھا ہی نہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں قربانیاں مانے, وہ کہتے ہیں ہم نے ڈالر دیے ہیں. اب یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. امریکہ اور ویسٹ یہ چاہتا ہے کہ قابل اعتماد لوگ آئیں جو ٹیبل پہ سیریس ہوں. ابھی تک جس طرح میں عرض کر رہا ہوں, پاکستان میں لوگ دہاڑیاں لگا رہے ہیں, لوٹ کے دبئی اور لندن اور آسٹریلیا جا رہے ہیں, یہ بالکل سیریس نہیں ہے. جو کچھ آصف صاحب نیو یارک کہہ رہے ہیں اس کا پاکستان میں عملی طور پہ کوئی اس کا امپیکٹ ہی نہیں, کیونکہ آصف صاحب جو ہے وہ سٹیک ہولڈر نہیں ہے, ہی از ناٹ اے ڈیسیژن میکر. آزم صاحب کے کہنے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. پاکستان کے فوجیوں کو سیریس ہونا پڑے گا, ان کو پاکستان پہ ترس کھانا پڑے گا. اب وہ دور نہیں رہا کہ آپ دبا کے مارشل لا پہ مارشل لا لگاتے جائیں گے, لوگوں کو اپریس کریں گے, ڈپریس کریں گے. آپ کو رحم کرنا پڑے گا پاکستان پہ.
جی ساجد صاحب, ہمارے پلیز پلیز بریگیڈیئر صاحب اس وائنڈ اپ کریں گے اس سیگمنٹ کو, لیکن پلیز آپ بات کریں اس کے بعد.
میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ساجد طارق صاحب بات کر رہے ہیں, میرے حال میں یہ تو حقیقت کے کہیں نزدیک بھی نہیں ہے. اٹھارہ ٹریلین ڈالر امریکہ کے پاس ہوتے تو وہ اپنا نیشنل ڈیٹ وہ پے اپ کر دیتے. ایک آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 1989 جو تھا یہ واٹر شیڈ ایئر تھا اس ریجن کے لیے. جب سوویت یونین ٹوٹا تو امریکہ یہاں سے ہاتھ جھاڑ کر چلا گیا اور پاکستان کے اوپر گلین اور سمنگٹن اور ٹیسٹر امینڈمنٹس لگا دیں اور پاکستان کے اوپر ساری سینکشنز ملٹری اور اکنامک لگا دیں اور پاکستان سے کیپیسٹی ہی چھین دی کہ وہ اس آفٹر میتھ آف جب بریک اپ آف سوویت یونین کے ساتھ ڈیل کر سکے. تو اور جتنے ملٹنٹس تھے اس جنگ کے وہ یہیں پہ رہ گئے. یہ سب وہی باقیات ہیں جو چل رہی ہیں. اور پاکستان کا مرد الزام ٹھہرانا تو میرے سامنے کہیں پہ بھی صحیح نہیں ہے. پاکستان نے 70,000 لوگ شہید ہوئے ہیں پاکستان میں. پاکستان کے اوپر 125 بلین ڈالر کا نقصان ہے ہماری اکانومی کو. اب پاکستان افغانستان کی جنگ پاکستان کے اندر نہیں لڑے گا. پاکستان نے تمام ٹیررسٹوں کو نکال باہر کیا ہے اور اگر افغانستان میں کوئی جنگ لڑنی ہے امریکہ نے تو افغانستان میں لڑے, پاکستان کے اندر وہ نہیں.
لیکن آپ جو کلیمز کر رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سیویلین جو ہے حکومت اور آپ کی جو عسکری قیادت ہے وہ بھی ایک پیج پہ نظر نہیں آتے. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ, ٹائم دینے کا بےحد شکریہ. ساجد طارق صاحب آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب نیکسٹ سیگمنٹ میں بھی ہم آپ کو سننا چاہیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. اس وقت لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور ہمارے ساتھ آج پروڈیوسر ہیں اسفر امام صاحب. اس وقت ہم بات کرنا چاہیں گے پاکستان کی جو الیکشن کمیشن ہے, انہوں نے آج کہا ہے کہ جماعت الدعویٰ کی جو سیاسی جماعت ہے, ونگ ہے ملی مسلم لیگ, جس کا کچھ عرصے پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا, تو کمیشن کا کہنا ہے کہ ابھی تک اس کو رجسٹرڈ نہیں کیا گیا ہے, اور یہ کہ ان کی رجسٹریشن کا کیس جو ہے وہ ابھی زیر سماعت ہے اور ابھی اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے. اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں اور کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے فیڈرل سابق فیڈرل سیکرٹری آف پاک الیکشن کمیشن کے قمر دلشاد صاحب, کچھ دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے بھی ہم اس پہ بات کرنا چاہیں گے. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, آپ سے میں یہ بات پوچھنا چاہوں گی کہ جماعت الدعویٰ جو ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ اس کا شمار ان تنظیموں میں ہوتا ہے جس پر نہ صرف اقوام متحدہ بلکہ امریکہ کی طرف سے بھی پابندی جو ہے وہ عائد کی جا چکی ہے, اور بہت سے تجزیہ کار جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو درخواست تھی رجسٹریشن الیکشن کمیشن میں رجسٹریشن کے حوالے سے, اس کو سٹریٹ اوے ریجیکٹ کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ ابھی بھی زیر سماعت ہے کافی عرصے سے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیں, یہ جماعت دعویٰ کوئی اپنے طور پہ کوئی انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, کوئی آزاد پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. یہ پالتو لوگ ہیں, ان کو جہاں سے فنڈنگ آتی ہے, ان کا ایجنڈا کہاں سے سیٹ ہوتا ہے, کس موقع پہ انہوں نے کیا بات کرنی ہے, اور ان کو کون پروٹیکشن دے رہا ہے, یہ سب کو پتا ہے. پاکستان کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے, پاکستان کی عسکری قیادت جو ہے وہ ان کی رگوں میں خون انہی کی طرف سے آتا ہے. تو انہوں نے کورٹ کو اور انہوں نے عدالتوں کو اور اخبارات کو اور انہی لوگوں نے الیکشن کمیشن کو کہنا ہے کہ بھائی اس کو آپ اپروو کر دیں, اس کو سیاسی جماعت بننے دیں یا اس کو سیاسی جماعت نہ بننے دیں. یہ اتنی کوئی ایسی مشکل سمجھنے والی بات نہیں ہے. اب یہ ہے کہ اس کی دوسری سائڈ یہ ہے کہ پاکستان میں جو نئی نوجوان نسل ہے اس کے اندر اتنا زہر ان میں آ گیا ہے, اتنی نفرت ان کے اندر آ گئی ہے کہ یہ جماعت دعویٰ ٹائپ جو لوگ ہیں, یہ جب یہ لوگ بات کرتے ہیں تو نئی نسل کا ایک کافی ایک سگنیفیکینٹ ایک کافی بڑا حصہ ہے جو ان کی بات کو سنتا ہے اور ان کی بات کو پاکستان کی آزادی اور کشمیر میں جہاد اور مسلمانوں کی امہ اور اس طرح کے جو غلط فہمیاں اور جو نیریٹیوز بنے ہوئے ہیں پاکستان میں ان کو وہ صحیح سمجھتے ہیں اور اپنی پاکستان میں جو غربت اور مسائل ہیں اس سے نظر ان کی ہٹ جاتی ہے اور ان غربت اور مسائل اور اس طرح کی جو گوناگوں مشکلات پاکستان کے نوجوانوں کو ہیں اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اگر جماعت دعویٰ والے لوگ ہوں ہماری قیادت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہو تو ایک طاقت آئے پاکستان مضبوط ہو. اور یہ جو سارا نیریٹو ہے یہ شکست کا نیریٹو ہے, یہ اندھیرے کی طرف جانے والا اور لڑائی مار کٹائی اور ایک مسلسل دنگا فساد اور ایک سوسائٹی کو انسٹیبل کرنے والا نیریٹو ہے. تو یہ نیریٹو جو ہے وہ انفارچونیٹلی اس کو سرکار کی طرف سے بھی اور کافی حد تک سیاستدانوں کی طرف سے بھی جو ہے وہ اس کو چھوٹ دی گئی ہے. اس میں آپ یہ سمجھیے مثلاً کہ صورتحال اتنی پیچیدہ ہے کہ نواز شریف گروپ جو مسلم لیگ نواز ہے وہ ایک طرف تو چاہتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان وغیرہ جو ہیں وہ ان کو کسی بوتل میں بند کیا جائے اور پاکستان کو ایک سیکولر ریاست کے طور پر پروجیکٹ کیا جائے, لیکن دوسری طرف ان کے اقتدار کو جو دوام دینے والے لوگ ہیں وہ ان میں یہی مذہبی انتہا پسند اور یہ مساجد میں چندہ جمع کرنے والے خالیں جمع کرنے والے اور لوگوں کو اسلام کے ککون میں اور پاکستانیت کی جو ایک پیٹریوٹزم کی ایک جو ڈارک اور اندھیری ایک ورشن ہے وہ دکھانے میں وہ بھی شامل ہیں. اور تیسری طرف یہ ہے کہ جو پاکستان کا جو سیکولر ایلیمنٹ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ پاکستان ایک ترقی پسند ملک بنے اور پاکستان کی عزت ہو, قوموں کی برادری میں پاکستانی بیٹھیں, پاکستان کی عزت ہو, پاکستان کے ساتھ لوگ تعلقات بنائیں, لوگ آئیں جائیں, یہاں پہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہو. وہ لوگ جو ہیں وہ اتنے دبے ہوئے ہیں, ان کو اتنا مارا جاتا ہے اور اس میں مارنے میں جماعت دعویٰ اور اس طرح کے جو فاشسٹ لوگ ہیں جس میں جماعت اسلامی بھی شامل ہے اور جس میں مسلم لیگ نون بھی شامل رہی ہے کسی حد تک اور جس میں پاکستان کی اسٹیٹ ایجنسیز ہیں وہ بھی ان کے خلاف ہیں. تو ایسی صورت میں جماعت دعویٰ جو ہے وہ ایک ریاست کے اندر فاشزم اور ایک زبردستی اور ایک مسلح سیولین کی شکل میں مسلح لوگوں کے طور پہ شامل ہو جائیں گے. جو
اس کے امپیکٹ جو ہے وہ پھر کیا ہو سکتے ہیں ڈاکٹر طاہر روحیل صاحب, اس پہ ہم آگے چل کے آپ سے بات کریں گے. قمر دلشاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے کچھ دیر کے لیے, ان کی جانب جاتے ہیں. السلام علیکم قمر دلشاد صاحب. جی قمر دلشاد صاحب, پاکستان کی جو الیکشن کمیشن ہے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جماعت و دعویٰ کی جو سیاسی جماعت ہے ملی مسلم لیگ, ان کو ابھی تک رجسٹر نہیں کیا گیا ہے, لیکن اس حوالے سے کوئی فیصلہ جو ہے وہ بھی ابھی تک نہیں کیا گیا ہے, ایک طرح سے پینڈنگ ہے یہ ڈیسیجن. ابھی سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ کسی جماعت کی درخواست کو رد کرنے یا قبول کرنے کا الیکشن, پاکستانی جو الیکشن کمیشن ہے ان کا کرائٹیریا کیا ہے؟
جو ہمارے جو موجودہ قوانین ہیں کسی پارٹی کو رجسٹریشن کرنے کے وہ بڑے آسان ہیں, وہ بڑے سستا ہوتا ہے کہ آپ اس پارٹی جس نے پارٹی کو تشکیل دینا ہے وہ کانسٹیٹیوشن اپنی پارٹی کا پیش کرے اور اس کے ساتھ انٹرا پارٹی الیکشن کا رپورٹ پیش کر دیں, ورکنگ کمیٹی کی رپورٹ پیش کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ممبرشپ جو ہے اس کی تعداد اب نئی انتخابی اصلاحات میں تو 2000 رکھی ہے لیکن اس سے پہلے تقریباً 1200 جو ہیں وہ اگر ان کی ممبرشپ آ گئی ہے تو وہ پھر الیکشن کمیشن کے ہاں اس کا بڑا سادہ سا قانون بنایا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ آپ جس پارٹی کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں اس پارٹی کے بارے میں ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی سوابدید پر وزارت داخلہ سے رائے لی کہ آپ ان کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ ان کا کس پارٹی سے ایسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے جو کارگن جماعت قرار دی جا چکی ہو. تو وزارت داخلہ نے اپنی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا ہے, لیکن اصولی طور پہ یہ ہے کہ یہ پھر بعد میں تو یہ پارٹی رجسٹرڈ ہو جائے گی اس پارٹی سے کہ جس شخص کے بارے میں وزارت داخلہ نے تحفظات کا اظہار کیا وہ تبدیل کر دیں گے, وہ ایسے شخص کو اس کا صدر بنا دیں گے جو بالکل نان کنٹروورشل ہوگا, جس کے بارے میں کوئی ایسی خبریں نہیں ہوں گی, اس کا ریکارڈ بڑا صاف ستھرا ہوگا. تو پارٹی تو یہ بن جائے گی, یہ ملی پسند کی جو رجسٹریشن ہے وہ الیکشن کمیشن کو روکنے کے اختیارات نہیں ہیں. لیکن ایک شخص جو ہے جس کے بارے میں تو تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے ان کو تبدیل کرنے کے تو الیکشن کمیشن کو مشورہ دے سکتا ہے کہ جو آپ کے آفس بیئرز ہیں وہ درست نہیں ہیں. لیکن بہرحال وہ کہیں گے جی ہماری انٹر پارٹی الیکشن ہوا ہے اور ہم نے ان کو باقاعدہ خود تسلیم کر لیا ہے, تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ اس پارٹی کو رجسٹرڈ کریں. اگر الیکشن کمیشن نے رجسٹرڈ نہ کیا تو وہ کسی بھی کورٹ میں جا کے, ہائی کورٹ میں جا کے وہ کہیں گے جی ہمارا بنیادی حقوق جو ہے وہ متاثر ہو گیا, آرٹیکل 17 جو ہے متاثر ہو گیا, تو اس کو آپ رجسٹرڈ کریں. تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان اس پارٹی کو رجسٹرڈ کرنے کا مجاز ہوگا. لیکن بہرحال فار دی ٹائم بینگ انہوں نے اس مسئلے کو التوا میں رکھا ہے. تو یہ لیکن الیکشن کمیشن پاکستان کے قوانین بڑے سادہ سے ہیں, جس لیے سادہ ہیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی ایکٹ جو تھا 62 وہ بڑا سخت تھا, اس میں پارٹی کے رجسٹریشن کے لیے بڑے شرائط ہوتی تھی. لیکن بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اکتوبر 88 میں بینظیر بھٹو ورسز فیڈریشن ایک بہت بڑی جو تھی ایک آئینی پٹیشن تھی فل کورٹ 17 ججوں کی, اس زمانے 12 جج ہوتے تھے, انہوں نے بینظیر بھٹو صاحب کے اس پوائنٹ کو تسلیم کر لیا تھا کہ پاکستان الیکشن کمیشن جو ہے وہ رجسٹرڈ کرنے کا پارٹی کا مجاز نہیں, کیونکہ سر ضیاء الحق صاحب نے اپنی بدنیتی کے تحت پاکستان پیپل پارٹی کی رجسٹریشن کے بارے میں کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہوا تھا. تو پھر بینظیر بھٹو صاحبہ نے جو باقاعدہ جب اس کی پٹیشن داخل کی تو دو فیصلے کیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے 88 اکتوبر میں, ایک تو یہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ براہ راست ہوں گے, یعنی باقاعدہ جماعتی سطح پہ انتخابات ہوں گے, غیر جماعتی انتخابات نہیں ہوں گے, اور دوسرا انہوں نے آرڈر یہ پاس کیا کہ پارٹی کی رجسٹریشن کے اختیارات الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس نہیں ہوں گے. ابھی تک وہ فیصلہ چل رہا ہے, لیکن جب پرویز مشرف صاحب آئے تو انہوں نے پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کے تحت ایک چیف ایگزیکٹو آرڈر 2002 جاری کر دیا, اس میں ہلکا سا کہا کہ آپ پارٹی لسٹڈ کریں, رجسٹر تو کرنے کا اختیار ہی نہیں, تو نام نہیں رکھ سکتے, سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, تو رجسٹریشن کی جگہ انہوں نے لسٹڈ رکھا. اگر ہم عام میں ہم اس کو رجسٹریشن ہی کہتے ہیں پبلک کو سمجھانے کے لیے. تو بہرحال الیکشن میں پاکستان کے پاس اختیارات تو نہیں ہیں کہ کسی پارٹی کے رجسٹریشن کے بارے میں وہ رکاوٹ ڈالے, اگر تمام شرائط پوری کر دی ہو جو اس کا آرٹیکل 4 اور 5 ہے پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کا, اس کی تمام شرائط پوری کر دی ہے تو اس پارٹی کا رجسٹریشن لازمی. اگر وہ پارٹی کسی دہشت گرد گروپ کے ساتھ منسلک ہے تو پھر یہ ہے حکومت پاکستان ان کو آرٹیکل 17 کے تحت اس پارٹی کو خلاف قانون قرار دے سکتی ہے. لیکن الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس اختیارات نہیں ہیں کہ کسی پارٹی کو خلاف قانون قرار دیں.
رائٹ, تو اب امکانات آپ کا یہ کہنا ہے یہ ہے کہ اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ شاید ہو جائے, رائٹ؟
ہاں, اس کی رجسٹریشن یہ نہیں کریں گے تو سر یہ اسی طرح کی بات میں آپ کی تاریخ میں درست کر دوں کہ یہ اعجاز الحق صاحب نے اپنی ایک پارٹی بنائی تھی پاکستان مسلم لیگ ضیاء گروپ, اس پر الیکشن کمیشن پاکستان نے کہا بھی ایک نام سے ضیاء گروپ کیا بنا رہے ہو, تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا, مسترد کر دیا تھا. تو پھر وہ ضیاء الحق صاحب چلے گئے لاہور ہائی کورٹ میں, سوری اپنا اعجاز الحق صاحب, اور ہائی کورٹ نے پہلے آرڈر کر دیا جی الیکشن کمیشن پاکستان کسی پارٹی کے رجسٹریشن کے راستے میں رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا اگر اس کے تمام شرائط اس نے پوری کر دی ہو. تو بہرحال اعجاز الحق صاحب کی پارٹی بن گئی. تو ابھی یہ اسی طرح یہ ان کا نام آگے ملی مسلم رکھ لیا ہے, تو بظاہر تو وہ یہ ممکن ہے, یہ اتنا وہ کر لیں گے ردیف دینے کے لیے,
کوئی خاص رکاوٹیں آپ کو نظر نہیں آتی. بہت شکریہ,
پارٹی الیکشن کے عہدے دار بدل دیں,
تھینک یو سو مچ,
پارٹی کے عہدے کر دیں جو کسی کے متنازع نہیں ہوں گے.
بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب ٹائم دینے کا, بے حد شکریہ. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, جس طرح قمر دلشاد صاحب نے کہا کہ امکانات یہی نظر آ رہے ہیں کہ جماعت الدعویٰ کی سیاسی جو بینگ ہے ملی مسلم لیگ شاید الیکشن کمیشن میں اس کی رجسٹریشن ہو جائے, اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا اس کے امپیکٹ آپ کیا دیکھتے ہیں؟
دیکھیں وہ جلسے جلوسوں میں جو بات چیت ہوگی اس میں انتہائی دائیں بازو کی جو باتیں ہیں وہ ہوں گی, اس سے نفرت پھیلے گی, لوگ ڈیوائیڈ ہوں گے, ایک مسلح لوگ جو ہوں گے وہ سیاست میں داخل ہوئے ہوں گے, اور دنیا کے لیے باقی جو لوگ ہیں ہندوستان, افغانستان, چین, روس, امریکہ اور باقی جو سول سوسائٹی وہ یہ دیکھے گی یہ کتنی بڑی زیادتی ہے اور کتنا بڑا یہ ایک عجیب و غریب تماشا ہے کہ دنیا کے جو بدنام ترین جو لوگ ہیں جو خاص طور پہ پاکستان ہندوستان کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں, پاکستان اور ہندوستان کی عوام میں دوستی نہیں ہونا دینے چاہتے, اس خطے میں استحکام نہیں چاہتے, اور ایک دائمی جنگ اور ایک مسلسل صدیوں تک لڑائی کی جو جن کے اندر پوٹینشیل ہے وہ لوگ جو ہیں وہ مین سٹریم سیاست میں آ کے, تو یہ اس طرح یہ چیزیں جب
اوکے میرے خیال میں ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب جو ہیں ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے, وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ اگر واقعی جماعت و دعویٰ کی سیاسی جماعت جو ہیں ملی مسلم لیگ اس کو الیکشن کمیشن میں اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے اور آئندہ 2018 کے انتخابات میں اگر انتخابات کا وہ حصہ بنتے ہیں تو اس کے پاکستان پر اور خطے پر کیا اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو سکتے ہیں, آئندہ کسی پروگرام میں اس پر ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے. اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے یہاں وائس آف امریکہ کے ایکسٹریمزم واچ ڈیسک کے نور زاہد صاحب نے, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نور زاہد صاحب, اور ساتھ ہی کچھ دیر میں ہمیں پولیٹیک ڈاٹ کام کے چیف انالسٹ عارف انصار صاحب بھی کچھ دیر میں جوائن کریں گے. جی نور زاہد صاحب, آپ سے ہم بات کرنا چاہیں گے, ابھی کچھ الیکشنز کے جو نتائج سامنے آئے ہیں کافی لوگوں نے 90% سے زیادہ لوگوں نے آزادی کے حق میں ووٹ دیا ہے, اس کا جو ریئیکشن سامنے آ رہا ہے خطے کے مختلف ممالک کی جانب سے اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے عارف انصار صاحب سے. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کیونکہ آپ کی نظر ہے آئی ایس ایس کے خلاف جو جنگ ہو رہی ہے اور ابھی تک جو اچیومنٹس ہوئی ہیں, جو ناکامیاں ہیں سامنے وہ آپ کے سامنے ہیں, یہ بتائیے گا کہ یہ جو کرد ریفرینڈم ہے ابھی اس کے نتائج سامنے آئے ہیں, ابھی ایک ہمیں کشیدگی نظر آ رہی ہے کردوں کی مختلف کنٹریز کے ساتھ, سوال یہ ہے کہ آئیسس کے خلاف کرد جو تھے وہ کافی ایکٹیو تھے, تو اب اس جنگ پر اس کے کچھ اثرات آپ دیکھتے ہیں وہ متاثر ہوگی؟
میرا نہیں خیال کہ کچھ ایسے منفی اثرات ہوں گے. سب سے پہلے یہ تو کہ جو بغداد اور کردستان کے درمیان جو معاملہ جو ٹینشن ابھی چل رہی ہے اس کا میرا خیال نہیں ہے کہ بہت زیادہ یہ آگے جائیں گے, صرف ان کی شعار سیاسی شعار تک کے حد تک یہ چیزیں رہیں گے, کیونکہ بغداد میں اس عراق میں الیکشنز ہو رہے ہیں اگلے سال, تو اس کے لیے بھی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ان کے جو پرائم منسٹر ہیں حیدر آبادی وغیرہ, تو وہ ضروری باتیں وہ کچھ کہیں گے, لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ وہ اس حد تک پہنچ جائیں گے تاکہ وہ ان کے درمیان جنگ ہوں. اگر وہ ہو جائے پھر تو ضروری بات ہے کہ پرابلمز بہت زیادہ ہوں گی. آئیسس داعش اگرچہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے عراق میں, لیکن اگر کچھ ملٹری ٹینشنز ہوں, لڑائی ہوں کردستان اور بغداد کے درمیان, ضروری بات ہے کہ وہ واپس آ سکتے ہیں, اور بھی جتنے سنی ہیں جو بہت زیادہ ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے وہ اور گروپس کریٹ کریں اور گروپس وجود میں آ جائیں, لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ ان کا بغداد اور کردستان کے درمیان کچھ لڑائی شروع ہو جائے گی, میرا خیال نہیں کہ ایسا کچھ ہو.
اوکے عارف انصار صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. عارف انصار صاحب اس وقت اسٹوڈیوز میں السلام علیکم, اور اس وقت اسٹوڈیوز میں وائس آف امریکہ میں ایکسٹریمزم واچ ڈیسک کے نور زاہد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کہ کرد ریفرینڈم کے جو نتائج سامنے آئے ہیں کیا اس سے داعش کے خلاف جو جنگ ہے وہ متاثر ہوگی یا نہیں, اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. نور زاہد صاحب کا یہ خیال ہے کہ اس سے متاثر نہیں ہوگی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟
جی یہ شہناز, یہ انٹریکٹ معاملہ ہے, مطلب ملا جلا ہوا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, تو مطلب میں یہ تو نہیں کہوں گا اس کا کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا, فرق تو پڑے گا اور آلریڈی پڑ رہا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ترکی اس چیز سے بہت کنسرنڈ ہے, ایران پوری طریقے سے آئی ایس ایس کے ساتھ خلاف جنگ میں اس طرح سے تو انوالو نہیں ہے, اس کے اپنے ایمز ہیں اور رشیا کے ساتھ مل کے شام میں اور جو اس کے تانے بانے ہیں, تو ظاہری بات ہے کہ وہ بھی بہت کنسرنڈ ہیں کرد کی جو یہ فیصلہ تھا ریفرنڈم کرنے کا, تو اس سے بھی فرق پڑے گا کیونکہ جو دوسرے اتحادی ہیں خاص طور پہ ترکی وہ جو ہیں اس سے بہت کنسرنڈ ہیں, اور ظاہری بات ہے کہ کرد کی جو لانگر ٹرم ایسپریشن ہے اور جو ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ اتنے افیکٹو ہیں داعش کے خلاف لڑائی میں, وہ یہی ہے کہ وہ فیوچر میں اپنا انڈیپینڈنس چاہتے ہیں, اور مغرب کی طرف سے ان کو ایسے اشارے ملے ہیں ماضی میں کہ وہ ان کی ان جو انڈیپینڈنس کی خواہش ہے اس کا احترام کریں گے مستقبل میں, تو اسی وجہ سے کنسرن ہے کافی, صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ دکھاوے کے لیے نہیں ہے, ظاہری بات ہے عراق کی طرف سے بہت بیانات آئے ہیں اور عراق اور ترکی نے بھی ایسے اسٹیپس لینے کی طرف پہل کی ہے کہ جو میرا خیال ہے جس کی اپنے امپلیکیشنز ہوں گی.
اوکے, اب آگے جی میٹس کا جو ساؤتھ ایشیا کا دورہ تھا اس پہ ہم جاتے ہیں. نور زاہد صاحب, جو اہداف تھے اس دورے کے, آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کہاں تک پورے ہوئے ہیں, اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا جس طرح کے پاکستان میں یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ پاکستان کو اس دورے میں ایک طرح سے سائیڈ لائن کیا گیا, تو یہاں پہ پھر یہ کوسچن ذہن میں آتا ہے کہ کیا پاکستان کو سائیڈ لائن کرتے ہوئے افغانستان میں امن کا قیام جو ہے وہ ممکن ہے؟
میرے خیال میں سے دو پہلو تھے اس سفر کے, ایک تو یہ کہ انڈیا اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ چاہے وہ ملٹری ہوں سول ہوں اس کو اور تقویت دینے کے لیے مطلب وہ کوشش کر رہے ہیں, اور دوسری بات اس میں افغانستان کا یہ تھا, افغانستان کا یہ کہ جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو نئی پالیسی کا اعلان ہوا ہے امریکہ کا, اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ سننے میں آ رہا ہے واشنگٹن میں یہاں پہ کہ امریکہ کا پاکستان کے لحاظ سے اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. پہلے بھی امریکہ کی طرف سے پاکستان پہ بہت زیادہ پریشر ہوا کرتا تھا کہ جتنے بھی افغان ملٹنٹ گروپس ہیں یا طالبان یا حقانی جو نیٹورک ہیں ان کے جو سیف ہیونز سینکچوریز پاکستان میں تھی یا جن کو وہاں سے سپورٹ مل جاتا تھا, پہلے بھی باتیں ہوتی رہی, لیکن
16 سالوں سے اگر ہم دیکھیں امریکہ یہ کہتا رہا,
بہت زیادہ کہتا رہا, لیکن اب یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اب وہ پہلے والا معاملہ نہیں چلے گا, اب سیریسلی یہ لے رہے ہیں, تو اس سے میرے خیال میں زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ پریشر ہوں پاکستان پہ, اور یہ صرف امریکہ کے بھی نہیں ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ برکس جو رشیا چائنا وغیرہ ہیں ان کی طرف سے بھی وہ کیا,
چین جو پاکستان کا دوست ہے
بہت زیادہ دوست ہے, اور چین کے جو جتنے بھی اکنامک پروجیکٹس ہیں وہاں پر جو پلانس ہیں ایون پاکستان میں جو, تو اس کے لیے ان کو امن چاہیے سیکیورٹی چاہیے, تو ان کا یہ خیال ہے کہ جو پاکستان میں جو ملٹنٹ گروپس ہیں وہ ان کا ایک تھریٹ ہیں ان کے جو اکنامک پروجیکٹس کے لیے, تو میرے خیال میں پاکستان پہ وہ چاہتے ہیں کہ اور زیادہ پریشر ہوں تاکہ وہ اپنی پالیسی کو وہ چینج کر سکے, لیکن جتنا آپ کا خیال ہے کہ سوال ہے کہ پاکستان کا رول, اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا رول افغانستان میں امن کے لیے بہت ہی زیادہ بہت ہی اہم ہے, افغان صدر نے بھی یہ کہا ہے کہ ہماری بات چیت ہو پاکستان سے ہوگی, کیونکہ اگر پاکستان سلو پہ آمادہ نہ ہو امن پہ آمادہ نہ ہو تو پھر بہت مشکل ہے,
کیونکہ یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ افغان طالبان کی پوری لیڈرشپ سرتاج عزیز صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ وہاں ہیں, اور کل پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ حقانی جو ہیں وہ ہمارے ہاں موجود ہیں اور خود پاکستان کے لیے ایک بڑا بوجھ ہے,
تو یہ کوشش ہے کہ پاکستان پہ ایسا یا تو ان کو پرسویٹ کیا جائے یا اس کو فورس کیا جائے جو بھی ہوں, تاکہ جتنے بھی ان کے لنکس ہیں جو ملٹنٹ گروپس افغانستان کے, تاکہ ان کے ساتھ یا تو اپنی مدد کرنا بند کر دے یا ان کو انکرج کر دے تاکہ پیس کی طرف
آ جائیں. عارف انصار صاحب ہمارے ساتھ ہیں آپ
جی,
ایک منٹ میں آپ یہ بتائیے گا, آج جو ہیں امریکی جو وزیر خارجہ ہے ریکس ٹیلرسن وہ چین کا دورہ کر رہے ہیں, کیا ایجنڈا آپ دیکھتے ہیں اور اس دورے کی کیا اہمیت دیکھتے ہیں موجودہ عالمی صورتحال میں؟
جی, یہ کنیکشنز اور انگیجمنٹس میٹنگز تو ایک تسلسل کے ساتھ چلتی رہتی ہیں مختلف موقعوں پہ, لیکن میرے خیال ابھی جس سچویشن میں ہو رہی ہے اس میں سب سے پہلے تو نارتھ کوریا کا جو معاملہ چل رہا ہے وہ سارے فہرست ہوگا شاید, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے معاملات بھی ہیں, اور اس میں ایسا لگتا ہے کہ امریکہ طرف کی طرف سے کوشش ہے کہ چین پہ پریشر لایا جائے نارتھ کوریا کے زاویے سے بھی اور شاید پاکستان کے زاویے سے بھی کہ وہ کیا رول پلے کر سکتا ہے ریجن میں, کہ جو بدلتی ہوئی صورت حال ہے اس کو کس طریقے سے انفلوئنس کیا جائے, اور چین کے اپنے کنسرنس ہیں دونوں معاملات میں, تو وہ یہ اس پارٹ آف دی انگیجمنٹ ہے پارٹ آف دا نیو پالیسی ہے ساؤتھ ایشیا پالیسی جو انویل ہوئی ہے اور اس کو کس طریقے سے اب آگے لے جایا جائے.
جی بہت شکریہ عارف انصار صاحب آپ کا, نور زاہد صاحب آپ کے بھی ہم بے حد شکر گزار ہیں, تھینک یو سو مچ. اس کے ساتھ ہی شہناز نفیس کو وائس آف امریکہ سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.